السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، گرامی قدر محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے آئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہو، اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلاتا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ملحد، کافر اور جو بالکل خدا کا منکر، وہ بھی موت کا منکر نہیں ہے، چونکہ دیکھتا ہے، حقیقت ہے. کسی کے بڑے اس وقت موجود نہیں ہے، کسی کا باپ ہوگا، زیادہ سے زیادہ دادا ہوگا، اور بہت چھوٹی عمر کا ہوگا اس کا پردادا بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر قصہ ختم. سب جانتے ہیں کہ وہ چلے گئے. کہاں گئے اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چلے گئے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ بات پکی ہے کہ آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اور موقع یہی ہے اس دنیا کا، بس جہاں یہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی، وہ کرنے کا موقع ختم ہو گیا. لیکن یہ حقیقت ہے، اور جو بنیادی حقیقت ہے جسے ہر شخص مانتا ہے، کہ ہم اس دنیا میں ایک محدود وقت لیے آئے ہیں، جس میں سے کچھ وقت گزر چکا اور کچھ باقی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے، اگلی حقیقت اسی ذیل میں، کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنا باقی ہے. یہ تو پتا کتنا گزر گیا، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنا باقی ہے، کسی کو بھی. اللہ کی، یہ اللہ نے صرف اپنے قبضے میں رکھا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہم کو نہیں بتایا اس کے بارے میں. یہ ان خمس میں سے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے. یہ عجیب بات ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں بچہ مر رہا ہے، اور بوڑھا ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں، مرتا ہی نہیں. عجیب بات ہے. یہ واقعات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے. یہ دنیا کے واقعات حضرت، یہ تماشا نہیں ہے. اگر انسان حقیقت کی نظر سے دیکھے تو ہر چیز عبرت اور درس ہے دنیا میں، ہر چیز. اس لیے حضرت امام جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے جب نکلتا ہوں اور پھر جب گھر واپس آتا ہوں، تو جس چیز پہ بھی نظر پڑتی ہے اس سے پہلے مجھے اللہ نظر آتا ہے. ہر چیز جس پہ بھی نظر پڑتی ہے، چونکہ یہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے نور سے منور تھا، اور اللہ سے ہر وقت کا دائمی تعلق تھا انہیں. اس لیے ہر چیز میں انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا تصرف ہر چیز میں نظر آتا تھا. اور ہم بھی اگر ذرا سا کوشش کریں، ذرا سی فکر کریں، ذرا سے دنیا کے حجابات اور دھوکوں سے نکلیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہر شخص کو نظر آ جاتی ہے حقیقت. اب یہی بات دیکھیے کہ یعنی عجیب عجیب واقعات ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک بوڑھا مر گیا، طاقتور انسان وہ مر گیا، چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال جو اس کی عمر ہے وہ بچ گیا، اس کی ماں بھی مر گئی، اس کا باپ بھی مر گیا، سب مر گئے، وہ بچہ بچ گیا. اس کو کسی نے بچایا؟ وہ تو سب سے کمزور ملیدہ ہو جاتا، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا، اگر اس دنیا کی نظر سے دیکھا جائے. لیکن کوئی ہے جو اس دنیا کو متصرف ہے، سبحانہ و تعالی، وہی کر رہا ہے سب کچھ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک محدود وقت کے لیے ہم آئے ہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنا رہنا ہے، اور موقع یہی دنیا کا ہی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جس نے جو یہاں کیا وہی اسے وہاں ملے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے فرما چکے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ایک ذرہ برابر رائے برابر خیر کرے گا اسے قیامت کے دن وہ اپنے سامنے اپنے اعمال نامے میں اس میں دیکھے گا، پائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا اس میں، ایک رائے برابر خیر بھی ہوگی وہ اسے ملے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ایک رائی برابر ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا. ہاں آگے اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اسے عذاب دے دے اور چاہے اپنی رحمت سے بخش دے اور چاہے کسی کی شفاعت سے بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تحت مشیئت اللہ. لیکن وہ محفوظ ہے، اس کو وہ دیکھے گا، اعمال نامے میں دیکھے گا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی چیز خفیہ نہیں رہتی، چاہے کتنی چھوٹی سی چھوٹی اچھائی ہو چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو. بہرحال جو عرض کرنا ہے یہ کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، ہم نے آخر جانا ہے، اور جانا کہاں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک اتنی ہی پکی حقیقت ہے کہ ہم نے ختم نہیں ہونا. ہم نے کیا، کسی انسان نے بھی جو اس دنیا میں آ گیا اب وہ پھنس گیا، اب چھٹکارا نہیں ہے. یا تو آدمی سوچے نا کہ میں مار کے خودکشی کر کے بس اللہ کے نعیم عذاب جنت جہنم سب سے میرا چھٹکارا ہو جائے گا، اور نہ میں حشر کے میدان میں جاؤں گا، نہ میں قبر میں جاؤں گا، میں کہیں سمندر میں کود جاؤں، آگ میں جل جاؤں، ایسا ہو جائے اور میرا چھٹکارا ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی خبر دیتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تم بھاگنا چاہو بھاگ کے دکھاؤ، یا آسمان اور زمین سے اسی سے نکل کے دکھاؤ، باقی اللہ کی مخلوق تو بہت 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 اتنی ہے جس کی حد نہیں، یہ آسمان زمین تو بیچارے کسی شمار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ اکبر، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کا، سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی مخلوق کتنی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے صرف ذرا سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی عظیم ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اس سے دگنا فاصلہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں ہے، اور اس سے دگنا فاصلہ دوسرے اور تیسرے کے درمیان میں ہے، اور اس سے دگنا فاصلہ تیسرے اور چوتھے میں، اور اسی طرح ساتویں آسمان تک. آپ اندازہ کریں، یہ آج کل سائنسدان جو بتاتے ہیں کہ دنیا اور آسمان کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، کروڑوں کروڑوں سالوں کا، وہ تو بتاتے ہیں کروڑوں سالوں، وہ کوئی ان کا حساب ہے یہ مسافت لگانے کے لیے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ آدمی کروڑوں سال چلتا رہے وہ تب جا کے وہاں پہنچتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گول چیز میں جتنا مسافہ ہوگا اتنی وہ گولائی میں بڑی ہوگی. اب اگر یہ جیسے کہتی ہیں کہ دنیا گول ہے آسمان بھی گول ہے تو ہمیں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو مان بھی لیا جائے، اور یہ حدیث تقریباً اس کی تائید بھی کرتی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں. اب وہ کتنا بڑا اس کا وہ کورا بن جائے گا ساتواں آسمانوں کا. اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں کسی آسمان پہ ایک بالش جتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. آپ اندازہ کریں فرشتے کتنے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی معمولی مخلوق ہیں فرشتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے ہر آسمان پہ کہیں کسی آسمان پہ ایک بارش جتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تمجید میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. یہ جن کے ذمے کچھ نہیں ہے، عبادت کرنا ہی ہے ان کے ذمے، اور جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ علیحدہ ہیں مستقل. اچھا، یہ ساتوں آسمان ہو گئے. اب جو آگے عرض کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساتوں آسمان ماں زمین کے کتنے بڑے ہیں. فرماتے ہیں ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے مقابلے میں، عرش کتنا بڑا ہے اور یہ ساتوں آسمان کتنے چھوٹے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک کھلا میدان ہو، حد نظر تک میدان ہی میدان ہو، صحرا بالکل، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نہیں، کتنا ہزاروں میل لمبا میدان ہو، اس میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، کیا کیا تناسب ہے اس کا، اس انگوٹھی کی اس بڑے میدان میں کیا حیثیت ہے. تو یہ ساتوں آسمان، ساتوں آسمان، صرف سورج، کرہ، ارض یا یہ نہیں، ساتوں آسمان، ساتوں مل کے، یہ ان کی حیثیت ایک انگوٹھی کی ہے. اور اللہ کا عرش صرف تنہا، وہ ایک مخلوق ہے بیچارہ، وہ بھی چھوٹے سے مخلوق ہے اللہ کی، وہ اتنا بڑا ہے جیسے چٹل میدان ہو، بالکل کھلا میدان، اور اس میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے. پھر فرماتے ہیں اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کتنا ہے، کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے عرش سے کہ جیسے ایک میدان کھلا ہو اور اس میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے. تو اللہ کا عرش ایک انگوٹھی ہے. واللہ اعلی واجل واکبر سبحانہ و تعالی. یہ سب اللہ کے مخلوقات ہیں، کرسی ہو، عرش ہو، اور فرشتے ہوں، اور یہ سب اللہ کے مخلوقات ہیں. اب یہ اللہ کی مخلوقات، ان کو ایک ہم سامنے رکھیں، یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں سب. تو عرض جو کرنا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں معمولی وقت کے لیے آئے ہیں، اور آئندہ پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، اور قیامت میں ملنا وہی ہے آخرت میں جو ہم نے یہاں کر لیا. اچھا، مرنا، ہم فنا ہونا چاہیں، ختم ہونا چاہیں، یہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. بلکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، علماء نے لکھا ہے عقیدہ، یہ عقیدہ کہ انسان فنا ہو جائے گا، یہ عقیدہ کفریہ ہے. اس لیے بعض سلف صالحین بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ واعظ کی مجلس فرماتے تو لوگوں کو مخاطب ہوئے کہتے ایوہ الخالدون، اے ہمیشہ رہنے والوں. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو انسان آ گیا وہ پھنس گیا، وہ اللہ کے اسے چھٹکارا نہیں ہے کچھ بھی، کہیں جا نہیں سکتا وہ آپ. اور جیسے میں کہا زمین آسمان ہی نہیں بلکہ اور کہاں بھاگ جائے گا، وہ نیست و نابود نہیں ہو سکتا. وہ تو اب پیدا ہو گیا، اب اسے بھگتنا ہے، پھنس گیا اب. اب ہم یہ سوچیں نفس اور شیطان ہمیں کہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے. گویا وہ نفس اور شیطان ہماری بیوقوفی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں پاگل، مزید پاگل بناتے ہیں. کچھ ہم ہیں پہلے، کچھ اور زیادہ بناتے ہیں ہمیں پاگل، اور ہم بے وقوف اور بن جاتے ہیں، پھر اس کے چکروں میں اور آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ حقائق ہیں، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. بھی ہم آئے ہیں، سارے مر رہے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تندرست ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ضرور بیمار ہی کو موت آتی ہے، تندرست کو بھی آ جاتی ہے، اور بیمار کو آتی ہی نہیں. گھر والے بھی تنگ ہیں، چھوٹے بھی تنگ، بڑے بھی تنگ، چاہتے ہیں مرے جائے، نہیں مرتا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں روک دیں. آپ ہسپتالوں میں جائیں، بعض نرسیں بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان، لیکن انہیں قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے مارے. لیکن سب پریشان ہے، کہتے پتہ نہیں کیوں زندہ ہے، کسی کام کا نہیں، نہ آئندہ کو امید ہے کسی کام کا ہو، لیکن اسے مار بھی نہیں سکتے. اللہ کی خود، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں سب. اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں زندہ رکھنا چاہوں تو ایسے کو بھی رکھ دوں، اور مارنا چاہوں تو پہلوان سے پہلوان، تندرست سے تندرست کو بھی مار دوں. اللہ کی قدرت ہے ہر جگہ سبحانہ و تعالی. اچھا، یہ ہے کہ جو اصل قضیہ ہے کہ ہم نے فنا نہیں ہونا، ہم نے مرنے کے بعد، مرنا موت جو ہے یہ کوئی ہم یعنی کفار میں رہ رہ کے ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے اس سے متاثر ہو کے ہم بھی سمجھتے ہیں موت کوئی ہوا ہے. موت تو کچھ، موت ایک دروازہ ہے، دروازہ ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جانے کے لیے، بس انتقال. ہمارا صحیح تعبیر اس کی ہے کہ یہ انتقال کا دروازہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، بس اتنا سا فرق ہے. جیسے آدمی سویا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے عالم میں ہوتا ہے، جب جاگ جاتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، کیا اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ روزانہ روزانہ ہمیں دکھاتے ہیں. موت بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے، کوئی اور کوئی نہیں ہے کہ موت کوئی عجیب ہوا ہے، اس میں کچھ ہو جانا ہے یا کچھ، کچھ نہیں ہے، وہ سیدھی سیدھی سی بات ہے. جب موت آنی ہے پتہ بھی نہیں چلنا، ایسے جیسے آدمی اٹھا ہے دیکھے گا کہ وہ یہ تو دوسرا عالم آ گیا، دوسری دنیا آ گئی. جیسے آدمی کو خواب دیکھتا ہوتا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے میں عمرے پہ گیا ہوں، یہاں گیا ہوں اور شبیکہ میں پھر رہا ہوں، ہر دل میں پھر رہا ہوں، ہوٹل میں گیا ہوں، یہ ہے. پھر ایک دم آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے میں تو دربن میں ہوں. بالکل اسی طرح موت نے بھی اسی طرح آ جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا. کیونکہ لوگ تو روئیں گے، کیا کیا کریں گے، جنازے کا کریں گے، رسمیں کریں گے، وہ کریں گے، اور وہ بیچارہ نئی دنیا میں ہے، وہ اس کے نیا عالم ہے، قصہ ختم ہو گیا اس کا. تو موت کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی بہت کوئی ایسی بات ہو، وہ تو ایک سیکنڈ، ایک صحت کی جس کو قتل کیا جاتا ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اتنا فرق ضرور ہے کہ جو بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، کافر، فاجر، فاسق، اس کو اس کی تکلیف کا وقت تو وہ نہیں کہ اسی وقت تکلیف ہوتی ہے، وہ تو اب تکلیف ہی تکلیف ہے، شروع بس اس کا کام حقیقت، اب وہ شروع اس کی تکلیف کا، اب وہ تکلیف ہی ہونی ہے، اسے عذاب ہی ہونا ہے، پریشانیاں ہی ہونی ہے. یہ نہیں کہ اسی وقت اسے تکلیف ہونی ہے اور آگے قصہ ختم، قبر میں جا کے جو اسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اللہ تو کافروں کو، دشمنوں کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیں گے. جو سانس اگلا آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف، اس سے بھی زیادہ سخت. موت کے وقت سے تکلیف اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے محبوب ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے اور اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے چہیتے ہوں گے، ان کے لیے مزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ان کی پریشانی کا وقت ختم، انہیں مزہ آئے گا. لیکن یہ نہیں وہ مطلب کہ مزہ آئے گا اس کے بعد پھر کچھ اور گڑبڑ ہو جائے گی، یا جس کو تکلیف عذاب آئے گا اس کو آگے کوئی اور اچھی چیز آ جائے گی، نا وہ تو شروع بس اب، یہ فرق ضرور ہے. اور آگے اب اس کا فیصلہ اس دنیا کی زندگی نے کرنا ہے، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسے دنیا ویسے آخرت، جو یہاں کیا وہی وہاں ملے گا. اگر نیکی کی تو نیکی ملے گی، برائی کی تو برائی ملے گی. لیکن ہے یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی، بہت مختصر، کتنی بھی لمبی ہو جائے ہے مختصر آخرت کی نسبت، چونکہ آخرت کی زندگی تو بہت لمبی ہے، قبر کی زندگی، پھر اس کے کتنے، اب جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہم قبر میں رہیں گے، پھر قیامت آئے گی، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا. اب قیامت کب آنی ہے اس کا بھی کسی کو خبر نہیں، ہزار سال میں آنی ہے، 500 سال میں آنی ہے، 50 سال میں آنی ہے، 50,000 سال میں آنی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. قریب تو ہے وہ، تو جو بھی مستقبل ہے وہ قریب ہی ہے، چاہے 50,000 سال ہے وہ بھی قریب ہے، لیکن وہ کب ہے پتہ کسی کو نہیں ہے. اور جب تک قیامت نہیں آنی ہم نے قبروں میں رہنا ہے، اس کے بعد حشر کا میدان قائم ہونا ہے. حشر کا میدان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں 50,000 سال کا ہے، ایک دن ہے، وہ ایک دن حساب کا دن ہے، لیکن وہ 50,000 سال کا ہے. اب دنیا کی اسی کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہاں 50,000 سال، اور دنیا میں ہم 1,000 سال بھی، بلکہ 100 سال بھی آج کل تو نہیں کوئی جیتا، تو کہاں 50,000 سال، اور وہ بھی ایک محدود ہے، ایک دن ہے وہاں کا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو سیدھا جنت میں، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سیدھا جنت، بغیر حساب کتاب، یا حساب کتاب کیا تو کچھ گڑبڑ نکلی تو اپنی رحمت سے معاف کر دیا، یا کسی کی شفاعت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو گئی، یا انبیاء کرام میں سے کسی کی شفاعت ہو گئی، یا اولیاء کرام میں سے کسی کی شفاعت ہو گئی، یا شہیدوں کی شفاعت ہو گئی، یا اپنے رشتہ دار کو حافظ قرآن کی شفاعت ہو گئی، یا کسی بھی جو جن جن کی شفاعت کا تذکرہ آتا ہے ان کی شفاعت سے اللہ سیدھا جنت میں، ایک تو گروہ یہ ہوگا. اور اس کے بالمقابل ایک گروہ وہ جو سیدھا جہنم میں، کفار کا بانواعہم، یہودی، عیسائی، سکھ اور ہندو اور ملحد اور خدا کے منکر اور قادیانی وادیان، جتنے بھی کفار ہیں سب سیدھا جہنم میں. اس کے بعد ایک گروہ یہ ایسا رہ جائے گا جو ہوگا تو مسلمان، اللہ کو ماننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے کے مطابق ان کو جہنم میں بھجوانا ہوگا، اور جہنم میں بھجوائیں گے. اس کے بعد پھر جو جو ان کا وقت ختم ہوتا جائے گا جہنم کی سزا کا، اب وہ کتنی بھی سزا ہو، 1 سال کی، 2 سال کی، 1,000 سال کی، 1,00,000 سال کی، 1,00,000,000 سال کی، پتہ نہیں کتنی کی سزا ہوگی، حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں آتا کہ آخری جو جہنم سے نکلے گا وہ کب نکلے گا، لیکن ممکنہ کروڑ سال کے بعد نکلے، ممکنہ لاکھ سال کے بعد نکلے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو تدریجاً جہنم سے جس جس کی جتنی سزا ہے ان کو نکالتے جائیں گے اور جنت میں داخل کرتے جائیں گے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آتی ہے کہ آخری جو ہے وہ کیسا نکلے گا، اس سے پہلے کیسے ہوں گے. لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہے، جب سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے جنتی جنت میں آ جائیں گے، جو ڈائریکٹ جنت میں گئے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو بواسطہ جہنم اپنے ضابطے کی سزا بھگت کے پھر جنت میں گئے ہیں وہ بھی، جب سب جنتی جنت میں آ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، ختم، جہنم میں اب کوئی جنتی نہیں رہے گا اور جہنم میں صرف جہنم ہی رہ جائیں گے سارے کے سارے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکاریں گے، یا اہل الجنت ہلمو و یا اہل النار ہلمو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں کے درمیان اللہ کا دربار لگے گا، جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ یقف بین الجنت و النار ثم ینادی، کہ وہاں جنت اور جہنم جہاں کھڑے ہوں گے اور پکاریں گے، وہاں اللہ سب جنت والے چھوڑ چھاڑ کے اپنے جو مزے کر رہے تھے چھوڑ کر کے آ جائیں گے اور جہنم والے اپنے عذاب سے چھوٹ کے آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ موت کو لے کر آؤ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بکرے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں، جس کے دو سینگ ہوں گے، جیسے بقرعید قریب آ رہی ہے، جیسے ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں، اس طرح وہ ایک موت کو لایا جائے گا. ثم یؤمر فیذبح، اللہ حکم فرمائیں گے اس کو ذبح کر دو، وہ ذبح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا موت بعد الیوم، اب موت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس خوشخبری سے، اور جہنم والوں کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل الجنہ لقد رضیت علیکم ولا اسخط علیکم ابدا، کیا جنت والوں میں تم سے راضی ہو چکا، بس آپ فکر نہ کرو، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا تم سے. اور اسی طرح جہنم والوں سے کہیں گے لقد سخطت علیکم ولا ارضى علیکم ابدا، میں تم سے ناراض ہو چکا اور یہ میری پکی بات ہے کہ اب کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو عمل اس لیے کیے گئے کہ جنت والے جب جنت میں تھے تو ان کو دو خدشے تھے، دو دغدغے آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں، چونکہ ہر ایک نے کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ تو کی ہوتی ہے، کلکم خطا ہوں، تو ایسا نہ ہو اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن کبھی ہمارا گناہ یاد آ جائے، کبھی ہو. تو اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لا یسأل عما یفعل سبحانہ وتعالی، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو جو چاہے کرے، اس کی ذات بے نیاز ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کر لیں کہ فلاں گناہ تم نے کیا، اس پہ ہماری پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا، ہم تو وہ بس اس کا دغدغہ لگا رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ ہمیں ختم ہی کر دے، بالکل موت ہی آ جائے ہمیں، موت کا مطلب یہ کہ فنا ہو جائیں ہم، ختم ہو جائیں اور اس سے منتقل ہو جائیں کہیں اور. تو اللہ سو، اور اس کے برخلاف کفار کو دو امیدیں تھیں، ایک امید یہ تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کبھی راضی ہو جائے، گناہ معاف کر دیں. ہر آدمی جو ناراض ہوتا ہے ایک وقتی طور پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ میں یہ کر دو وہ کر دو، پھر آہستہ آہستہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتا ہے چلو بھی چھوڑ دو، یہ معاف کر دو. تو شاید کوئی ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے، ایک تو یہ انہیں امید تھی، اور دوسری امید یہ تھی کہ شاید اللہ ہمیں ختم ہی کر دیں، نیست و نابود ہی کر دیں. تو دونوں ان کی دونوں امیدوں پہ پانی پھیر دیا اللہ نے، اور ان کے دونوں خدشات کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبریاں دونوں سن کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، اور ان کے غم کا اور پریشانی کا اور مصیبت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا. یہ دو ہی ٹھکانے ہیں بس، تیسرا کوئی نہیں ہے، بینہما کچھ نہیں ہے، دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم، اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور فیصلہ اسی دنیا میں کرنا ہے، اور اسی وقت میں، اسی زندگی کے وقت میں کرنا ہے جو ہم نے یہاں رہنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اور اپنے آخری نبی اور اپنے سب سے محبوب سب سے زیادہ پیارے اور سب سے افضل اور اعلی و اشرف و اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح فیصلہ, اور فیصلہ کیا کرنا ہے, بہت آسان ہے کہ ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, قصہ ختم. اور وہ دین ایسا مبارک دین ہے, کامل دین ہے کہ ہماری دنیا کی ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں. کوئی ضرورت ہماری ایسی نہیں ہے جو اس کی وجہ سے نہ پوری ہوتی ہو. اس لیے قصہ, وقت تھوڑا ہے, یہ قصہ یاد آیا, حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک دفعہ ان کا ایک ملحد جو خدا کا اور آخرت کا اور غیبیات کا جو منکر تھا, اس سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی, عام دنیاوی گفتگو. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عقل مندی سے, سمجھداری سے بہت متاثر ہوا. عام گفتگو جیسے ہوتی ہے, جیسے عام لوگ کفار کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو بات چل نکلتی ہے, تو اس سے بہت متاثر ہوا. باتوں باتوں میں اسے پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو آپ کی عقل مندی سے, سمجھداری سے اور ہوشیاری سے اور عقل سے بہت متاثر ہوا تھا, لیکن آپ نے تو مجھے بہت نا امید کیا, پتا چلا کہ آپ بھی مسلمان ہیں. اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غیبیات کو مانتے ہیں جس کو نہ ہماری عقل نے دیکھا ہے, نہ عقل میں آتی ہیں کہ ایک خدا ہے اور پھر مرنے کے بعد جنت ہے, جہنم ہے, حشر کا میدان ہے, یہ ساری غیبیات جو ہیں. عجیب, آپ تو اتنے عقل مند آدمی, آپ سے یہ امید نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, چونکہ حضرت علی کا ارشاد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے, بہرا جو بھی ہو, کہ خاطب الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں کو, لوگوں سے جب بات چیت کرو تو ان کی عقلی سطح کے مطابق بات کرنی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کو جھٹلا دیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کہ ایسا نہ ہو, اگر اس کی عقل کے مطابق بات نہیں کرو گے تو وہ خدا کو جھٹلانے پہ آ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو ہر آدمی سے اس کی عقل اور سطح کے مطابق بات کرنی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے, چونکہ وہ عقل ہی کو مانتا تھا, تو اس سے اس کی سطح کے مطابق بات کی اور یہ فرمایا کہ اسلام کے لیے بھی میری عقل نے ہی میری رہنمائی کی ہے. وہ اس پہ اور پریشان ہوا, چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بیوقوف آدمی نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے, کوئی عام آدمی کہتا تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتا, لیکن چونکہ وہ پہلے ان کی عقل مندی سے, سمجھداری سے متاثر ہو چکا تھا, اس لیے جب حضرت علی نے یہ بات کہی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات. انہوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ صحیح بات ہے کہ میری عقل نے ہی میری رہنمائی کی ہے, اور میں نے یہ اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے اور عقل مندی سے ہی میں نے یہ کام کیا ہے. تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسے, مجھے بھی سمجھائیے یہ معادلہ کیا ہے, کیا ہے اس کی ترکیب ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھ, میں نے عقل سے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں, تو میری عقل نے میری رہنمائی کی. میں نے یہ, میری عقل نے یہ دیکھا کہ دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اور یہ کہ میں نہ ہوں. پھر آگے اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو جو اسلام کہتا ہے, جس باتوں پہ تمہیں اشکال ہے کہ قبر ہے, قبر کا عذاب ہے, قبر کے مزے ہیں, پھر حشر کا میدان ہے, پھر جنت ہے, پھر دوزخ ہے, خدا ہے, فرشتے ہیں, تم کہتے ہو یہ عقل دیکھتی نہیں ہے تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے. تو جو چیز ہم نہ دیکھیں عقلی طور, اس میں دونوں احتمال آدھے آدھے ہوتے ہیں. 50% یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور 50% یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل تمہارے پاس بھی پکی نہیں ہے کہ نہیں ہے, یا تو عقلی کو دلیل دو اس کی کہ نہیں ہے. صرف ہمارا نہ دیکھنا یہ دلیل نہیں ہوتی. تو دونوں احتمال ہیں, 50% یہ ہے کہ ایسا ہوگا, اور 50% یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ خام خواہ وہم ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اب میری عقل نے سوچا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اگر میں مسلمان ہو گیا ہو جاتا ہوں اور بفرض محال مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ قبر ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے، کچھ بھی نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ نہیں ہے، مرے اور ختم، تو میں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے سے مجھے کیا نقصان ہوا دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے میں نے اپنی عقل سے دیکھا، میری عقل نے میری رہنمائی کی، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے دنیا کی زندگی کے لحاظ سے کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوا، تو میں نے پھر اسلام کے احکامات دیکھے کہ جو اس کے مامور بھی چیزیں ہیں وہ تو سب اچھی ہیں، وہ کہتا ہے روزانہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے عقلی لحاظ سے، صفائی، پانچ وقت صفائی کا موقع ملتا ہے، ورزش ہو جاتی ہے، فائدہ ہی ہے اس کا، جسمانی بھی فائدہ ہے اور ایک نظریاتی طور پہ وہ خدا سے جوڑ پیدا ہو، چلو اس کو تو مانتے نہیں خدا کو لیکن دنیاوی لحاظ سے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، پھر زکوٰۃ ہے اس میں فقیروں کا، اگر تو عقل بھی کہتی ہے کہ جو بیچارے غریب ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے عقلی لحاظ سے بھی کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، روزہ ہے اس میں بھی اچھی چیزیں ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں جن میں کوئی نقصان نہیں ہے اس سے اسلام نہیں روکتا، اسلام گوشت سے نہیں روکتا، اسلام اچھے مشروب سے نہیں روکتا، اسلام اس سے روکتا، عورتوں کے ساتھ خواہش پوری کرنی ہے اسلام ایک دو تین چار تک شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ جن چیزوں سے اسلام روکتا ہے وہ واقعی عقلی لحاظ سے بھی بری ہیں، میں نے بہت سوچا، زنا سے روکتا ہے، اس سے روکتا ہے، اس سے روکتا ہے، چوری سے روکتا ہے، ڈاکے سے روکتا ہے، تو کون عقل مند آدمی جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، شراب سے روکتا ہے وہ تو آدمی اس میں بیوقوف ہو جاتا ہے، اب پاگل ہو جاتا ہے، عقلی ختم ہو جاتی ہے اس سے، جس چیز سے بھی اسلام روکتا ہے وہ واقعی بری چیزیں ہیں اور جن چیزوں کا اسلام حکم دیتا ہے وہ واقعی اچھی چیزیں ہیں، تو میں نے دیکھا چلو اگر بقول تمہارے وہ احتمال ہوا 50% جو ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو دنیا کے لحاظ سے میں نے سارے مزے اٹھا لیے دنیا کے اور اچھے طریقے سے اٹھا لیے، ایک مہذب طریقہ ہے، ایک اور عقل اس کو پسند کرتی ہے کہ انسان ہر چیز میں متمدن ہو، مہذب ہو، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے کہ جس طرح چاہو کر لو، اور متمدن طریقہ، عقل مندی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کا ایک اصول ضابطہ ہونا چاہیے، تو اسلام ہمیں اصول اور ضابطہ سکھاتا ہے، تو یہ تو اچھی سب عقل کے لحاظ سے اچھی چیزیں ہیں، پھر میں نے عقل نے میری رہنمائی کی کہ اگر وہ تو 50% یہ ہے نا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وہ 50% دوسرا ہو گیا کہ واقعی قبر بھی ہے اور پل صراط بھی ہے اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حشر کا میدان ہے، پھر تم کیا کرو گے، تم یہ بتاؤ مجھے اپنی عقل کے حساب سے، تو کہتے ہیں وہ سوچنے لگا، کہنے لگا واقعی میں تو مارا جاؤں گا، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ دین اسلام ایسا مبارک دین ہے کہ اگر واقعی، اور اس لیے ہمارے اصولیین جو اسلام کے اصولیین ہیں ان کی یہ باقاعدہ ایک اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نقل صحیح کبھی عقل سلیم کی مخالف نہیں ہو سکتی، نقل صحیح یعنی قرآن کی صریح حیات اور حدیث صحیح حدیثیں جو ثابت ہیں کبھی عقل سلیم کے مخالف نہیں ہو سکتی، یہ ایک اصول ہے باقاعدہ اصولیین کا، اب ایسا شاندار دین ہمارے پاس ہو اور کامل و مکمل دین ہو اور اللہ کا دیا ہو جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، پھر اس میں چلنے میں کیا اشکال ہے ہمیں، سوائے اپنی بیوقوفی کے اور نفس اور شیطان کے دھوکوں کے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، تو بعض دفعہ بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہماری اپنی بیوقوفی ہوتی ہے یا اپنی کم عقلی نا سمجھی ہوتی ہے یا ماحول کے غلط اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے حقائق نہیں سمجھتے، ورنہ اگر بتعمق اور گہرائی سے دین اسلام کے کسی مسئلے کے بارے میں غور سے دیکھا جائے اس سے بہتر انسانیت کے لیے کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی مسئلے میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، رسوم میں، معاشرت میں، ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہو ہی نہیں سکتا، اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ خدا کا دیا ہوا دین ہے جو انسان کی ہر چیز سے واقف نہیں ہے بلکہ اس نے بنایا ہے اسے، ہمارے صرف ظاہر کو اللہ نے نہیں بنایا، ہمارے باطن کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے دل کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہمارے ہر ایک کی عقل کو اللہ نے بنایا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے جذبات، کیفیات، طبیعت، مزاج یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ سب سے زیادہ واقف ہے اس کا، ہم تو نہیں واقف، مجھے نہیں پتا اس شخص کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی امنگیں کیا ہیں، اس کے تصورات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، لیکن اللہ نے تو پیدا بھی کیے ہیں اور جانتا بھی ہے اور کنٹرولر بھی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر سب انسانوں کے لیے شاندار اور اچھا دستور حیات، نظام حیات جسے دین کہا جاتا ہے کون بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھولیں اور ہمیں سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم اس دین مبارک کی، دین اسلام کی قدر کریں، اور ہر وقت ہر مرحلے میں، عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر امر میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنائیں، اور جس طرح اپنانا چاہیے اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں وہ بات پھیلائی اور مسلسل الحمدللہ عملی طور پہ اس کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، یہ بھی نہیں کہ یہ فلسفے کی باتیں ہیں، نظریاتی باتیں ہیں، عملاً اس کو کسی نے پریکٹیکل نہیں کیا یا عملاً اس کی تطبیق نہیں ہوئی، نہیں، الحمدللہ، اور تاریخ اسلام گواہ ہے ہمارے پاس کہ جب بھی کبھی کہیں بھی کسی علاقے میں مسلمانوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور صحیح طور پہ پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں ہر خیر سے نوازا اور عزت سے نوازا، برکت سے نوازا، بلکہ ساری دنیا کی حکمرانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور جب بھی مسلمانوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، ان کی مخالفت کی اور نفس اور شیطان کے دھوکے میں آگے اس دنیا کے فتنوں اور شہوات اور خواہشات میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال بھی لے لیا، ان کی عزت بھی لے لی، ان کی حکمرانی بھی ختم کر دی اور ان کو ذلیل کر دیا، ساری اسلام کی تاریخ گواہ ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور چلتے چلتے یہ بھی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ مارکا حق و باطل کا اور اسلام اور کفر کا یہ کوئی نیا نہیں ہے، تو مکے میں بھی ہوا، مدینے میں بھی ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوا اور ان کے بعد بھی ہوا اور آج تک مسلسل ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے گھبرا جائیں، یہ تو ہونا ہی ہے اور یہ ہونا تھا، یہ نہیں کہ ہم گھبرا جائیں کہ جی امریکہ ہے، روس ہے اور یہ ہے اور وہ، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، یہ نہ سمجھیں کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے دفعیے کا راستہ بھی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک دین اسلام کو مضبوط پکڑ لے، بس اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، پھر جو ہم جب یہ کر لیں گے پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، واللہ معکم، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَيَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، پھر وہ کتنا کر لیں، کتنے طاقتور ہو جائیں، کتنے سارے مل جائیں، کچھ نہیں، ایک شخص کا ہمارے میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انشاءاللہ، وَيَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی بھی، روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چین ہو، سب مل جائیں آپس میں، کوئی ایک مسلمان چھوٹے سے ملک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی فرد کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ، لیکن شرط وہی ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوط پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک، استغفرک ونتوب الیک، استغفرک ونتوب الیک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا الله اپنے لطف و کرم سے، اپنے احسان سے، اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات کو معاف فرما، آئندہ سے یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر لغزش سے ہماری حفاظت فرما، ہر قصور سے، تقصیر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس دنیا کی خواہشات، شہوات اور فتنوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما، اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے. یا اللہ تیری مدد اگر ساتھ ہوگی تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ نفس بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان بگاڑ سکتا ہے، نہ اور دشمنان اسلام کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یا اللہ تو اپنی مدد ہمارے ساتھ فرما، یا اللہ تو ہمارا بن جا، یا اللہ تم ہمیں اپنا لے، یا اللہ تو ہم کو اپنا لے. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پہ ہماری یا اللہ دستگیری فرما. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما. ہر خیر سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر مصیبت سے محفوظ فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما. یا اللہ اپنا پختہ تعلق نصیب فرما، ہمیشہ قائم دائم رہنے والا یا اللہ سچا تعلق اپنے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچا تعلق نصیب فرما اور پختہ تعلق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور دائمی محبت ہم سب کو نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت، ان کا عظمت اور احترام اور ذوق اور شوق سے ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری پوری اصلاح فرما، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عبادات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عادات و اطوار کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہمارے مزاجوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے خیالات اور تصورات، امنگوں اور جذبات سب کی اصلاح فرما. اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگیوں سے، رذائل سے یا اللہ پاک اور صاف فرما. ہمارے دلوں کو مصفہ اور مزکہ اور مطہر اور منور بنا. یا اللہ اپنے انوار سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری حاجات کا غیب سے تکفل فرما، اپنے خزانے غیب سے ہماری حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے فضل سے ہمیں یا اللہ سرفراز فرما، اپنے کرم سے ہمیں سرفراز فرما. ہمارے یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ بیماری اور شفا تیرے قبضے میں ہے. ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں سے، بزرگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اولاد میں سے، عز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہو، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو شفاء کامل، عاجل، مستمر عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما، قوت و ہمت و صحت و عافیت سے سب کو سرفراز فرما. اللہ قوت و ہمت، صحت و عافیت سے سب کو سرفراز فرما، اور اس کو اپنی اطاعت اور بندگی اور قرب میں یا اللہ استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں جو مقروض ہوں اپنے فضل و کرم سے ان کو یا اللہ ہر قرضے سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہوں ان کے لیے خیر کے، حلال کے روزگار میں اثر فرما. جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جن کیا نرینہ اولاد نے ان کو ذکور صالحین، مبارکین عطا فرما. اللہ جو بچے اور بچیاں بے رشتے کے ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے میں اثر فرما. اللہ اس میں آسانی فرما، تیسیر پیدا فرما. یا اللہ جو بھی بے رشتے کے ان کے لیے خیر کے رشتے میں اثر فرما. یا ارحم الراحمین، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اپنے فضل و کرم سے تو ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری ہر نیک تمنا کو پورا فرما، ہماری نیک امیدوں کو پوری فرما، ہماری نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، قدم قدم پہ تیسیر اور سہولت کا معاملہ فرما، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما. پوری دنیا میں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان و مال، دین و ایمان و عزت و آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے اموال و املاک کی پوری دنیا میں حفاظت فرما، خصوصاً اس ملک میں. یا اللہ ہر مسلمان کے دین و ایمان و عزت و آبرو، جان مال، املاک، اموال سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جتنی بھی ہماری مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دارالعلوموں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علمی مراکز کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے جتنی بھی دنیا میں یا اللہ دینی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں، ادارے اور افراد تیرے دین کے لیے یا اللہ کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو ترقی نصیب فرما، ان کے خلاف جس قسم کی بھی سازشیں کفر کر رہا ہے یا اللہ ان سازشوں کو فیل فرما، ان کو ناکام فرما، ان کی حفاظت فرما یا اللہ، ان اداروں کی سب کی حفاظت فرما اور اللہ ان سب محنتوں کو قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کو عام و تام فرما، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ امت میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما، ہر مسلمان میں شہادت کا شوق، ہر مسلمان کو شہادت کا شوق نصیب فرما، شہادت کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ مجاہدین کی بھرپور مدد فرما، بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد فرما، فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، چچنیا کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ اپنے دشمنوں پہ ان کو غالب و منصور فرما، یا اللہ قدم قدم پہ اپنی نصرت ان کے شامل حال فرما، اپنے دشمنوں کو ہر جگہ پوری دنیا میں خصوصاً چچنیا میں یا اللہ ہر محاذ پر یا اللہ اپنے دشمنوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما، اپنے مجاہدین کو یا اللہ ہر محاذ پر غالب و منصور فرما، اپنی مدد و نصرت ان کے شامل حال فرما، افغانستان میں طالبان کی بھرپور مدد فرما، یا اللہ ان کی ہر تائید سے ان کو معیت فرما، ہر خیر سے ان کو یا اللہ سرفراز فرما، ان کے خلاف جو عالم کفر سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو ناکام بنا، یا اللہ ان کے فیض کو وہ علاقے میں پوری دنیا میں عام و تام فرما، یا اللہ پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، پوری دنیا میں یا اللہ حق کو غالب و منصور فرما، اہل حق کو، اہل دین کو ہر میدان میں، ہر محاذ پر، ہر جگہ غالب و منصور فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو پھر سے عزت اور غلبہ نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اخلاص و للہیت، تقوی اور طہارت، عفت و امانت کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما، ہمارے دوست احباب کو قبول فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما، اللہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انك التواب الرحيم، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آمين.